إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان اور اس کا کرم، اس کی توفیق ہے کہ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس موقع سے دین کی کچھ ضروری باتیں سننے اور سنانے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرات، گزشتہ دو جمعے سے اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور نوجوانوں میں یہ بات بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے کہ مرد بھی داخل ہیں اور عورتیں بھی داخل ہیں. بھائیوں اور بہنوں دونوں سے خطاب کیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی، احادیث رسول میں بھی، کہ جو نوجوان ہیں ان کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو سوال کیے جائیں گے، پانچ سوال کیے جائیں گے، اور یہ فرمایا گیا کہ انسان کے قدم ہٹ نہیں سکیں گے اور وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا جب تک ان پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے جس میں اس سے اس کے علم کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اور اس کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کو اس نے کہاں لگایا. تو اس جوانی کی اہمیت کو، اور یہ جو پیریڈ ہے نوجوانی کا اور جوانی کا جس میں اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ذہن میں بھی، انسان کے دل میں بھی، جسم میں بھی، ایسے موقع سے ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی گئی. اور اس کے لیے سب سے بڑا ماڈل اور نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود آپ کی زندگی ہے اور آپ کے صحابہ کی زندگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جتنے بھی صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑے بڑے کام کیے ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نوجوان تھے. ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا خاص طور سے میں تذکرہ کروں گا کہ جنہوں نے بہت کم عمر پائی، 33 سال یا 36-38 سال، دو طرح کی باتیں تاریخ میں کہی گئی ہیں، بہت کم عمر پائی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اور رفاقت کا ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے ایک ایک منٹ کو وصول کیا اور بہت لمبی عمر اسلام میں نہیں گزاری. یہ 33 سال کی عمر ان کو جو ملی، اس میں 18 سال کی عمر میں تو انہوں نے اسلام ہی قبول کیا. حضرت معاذ نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 15 یا 20 سال کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو رفاقت ملی. وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جو ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے، ہجرت سے بالکل لگا ہوا زمانہ ہے. منا میں عقبہ ایک گھاٹی ہے، اور عقبہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. تقریباً 70 لوگوں کا قافلہ تھا، اس میں 2-3 خواتین بھی تھیں، اس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی آئے تھے. اور وہاں سے انہوں نے اسلام سیکھنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے بعد پھر بدر میں بھی شریک رہے، احد میں بھی شریک رہے، خندق میں بھی شریک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نہ صرف یہ کہ یاد کیا حدیث کی شکل میں، بلکہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، ہمیں زندگی میں کیا تعلیم ملتی ہے، کیا ہدایات اور انسٹرکشنز ملتی ہیں، ان کے سب سے بڑے ماہر بن گئے. 15-20 سال اسلام میں صرف انہوں نے گزارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیان فرما دیا کہ اعلموہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت سے مرتبہ بے پناہ محبت کا اظہار بھی فرمایا، ان پر اعتماد کا بھی اظہار فرمایا، ان کو اپنے مشن کے لیے روانہ بھی کیا. حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأحبک، دو مرتبہ فرمایا انی لأحبک، کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، دو دو مرتبہ فرمایا. اور پھر فرمایا کہ یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اے معاذ کسی نماز کے بعد، فرض نماز مراد تھی، کہ فرض نماز کے بعد تم یہ کہنا نہ بھولنا، یہ کلمات مت چھوڑنا، یہ ذکر ہرگز مت چھوڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں ایک نوجوان کو تاکہ وہ اس پر باقی رہے اور اس کو یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرے، اس پر قائم رہے. فرما رہے ہیں کہ تم نماز کے بعد یہ پڑھو، اللہم اعنی علی ذکری و شکری و حسن عبادتی، کہ اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، اور میں آپ کی بہتر سے بہتر عبادت کر سکوں. حسن عبادت، ایک ہے عبادت، عبادت کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن. عبادت کا ظاہر یہ ہے کہ جو عبادت کے آداب ہیں ظاہری، رکوع سجدہ کرنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، لیکن ایک اس کی روح ہے جس سے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کو اوپر اٹھانے والی چیز ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بنانے والی چیز ہے، جو عبادت کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کروانے والی چیز ہے، وہ اس کا حسن ہے، اس کا تقویٰ ہے، اس کا خشوع ہے، اس کے اندر کی کیفیت ہے، اس کی کوالٹی ہے. تو حضرت معاذ بن جبل حضور نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے سواری پر سوار کر دیا، وہ گھوڑے پر بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ سواری پر نہیں ہیں، ان کو یمن کے لیے روانہ کر رہے ہیں، اور ان کو نصیحت فرما رہے ہیں. ان کو نصیحت فرماتے ہوئے یمن کی طرف ان کو قاضی بنا کر روانہ کرتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے اور لوگ تمہارے پاس بہت سے مسائل لے کر آئیں گے، اس میں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، ان مسائل میں تمہیں فیصلے کرنے ہوں گے، لوگ تم سے پوچھیں گے تو تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ فبیما تقضی یا معاذ، تو انہوں نے فرمایا کہ فبی کتاب اللہ، کہ میں اقضی بکتاب اللہ، میں قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. فرمایا کہ علم تجد، اگر تمہیں نہ ملے اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم اور اس سلسلے میں کوئی رولنگ تمہیں نہ ملے، تو تم پھر کہاں تلاش کرو؟ تو فرمایا کہ فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا، حدیث میں تلاش کروں گا، آپ کے ارشادات میں تلاش کروں گا. پھر فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اجتہد رأیی ولا آلو، پھر میں اجتہاد کروں گا، میں قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو پرنسپلز بتائے گئے ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ میرے پاس اگر کوئی پرابلم آیا ہے تو اسے میں کیسے سالو کروں، میں اجتہاد سے کام لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ کے جو رسول ہیں قاصد ہیں، اور اللہ کا رسول جس کو قاصد بنا کر، ایمبیسڈر بنا کر اور ان کو سفیر بنا کر دوسری جگہ بھیج رہا ہے، اپنا نائب بنا کر، اس کو اس بات کی توفیق دی کہ جو اللہ کے رسول کو خوش کرنے والی ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی۔ یہ دین کی سمجھ تھی، یہ فہم تھی، دین کی گہرائی تھی کہ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات علم حاصل کیے بغیر اور اپنا وقت لگائے بغیر زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، ان کی حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے کے جو راز ہیں، ان کو جاننے کے لیے جب تک ہم اپنی زندگی میں وقت نہیں نکالیں گے، اپنا وقت فارغ نہیں کریں گے، روزانہ کچھ حصہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنے کے لیے اور علماء کی صحبتوں کے لیے جب تک ہم نہیں نکالیں گے اور اسے زندگی کا ایک اہم مقصد نہیں سمجھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل اسی طرح عام زندگی میں یہ خصوصیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن کم سے کم یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی سے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہم کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ان میں ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، شریعت کے جو اصول ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور اگر معلوم نہیں ہوتے تو اسے جاننے والوں سے پوچھنے سے بھی ہم کتراتے ہیں، اور کبھی پوچھتے ہیں تو اس مقصد سے کہ ہمیں کوئی راستہ نکل جائے، کہیں سے کوئی فتویٰ ایسا مل جائے کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکل جائے۔ دل میں یہ بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے حرام ہے، یا حرام تک پہنچانے والی چیز ہے، ایک مشتبہ چیز ہے، مشکوک چیز ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا۔ کرراعی یرعا حول الحما یوشک ان یقع فی، ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، ایک سرکاری حصہ ہوتا ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہر ایک کو۔ اگر کوئی شخص اپنے جانور کو آس پاس چرائے گا تو جانور میں تو عقل ہوتی نہیں ہے، پھر وہ اندر بھی جا سکتا ہے، اور ایک یہ کرائم ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس پر سزا ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات، حلال بالکل واضح صاف ہے، حرام بالکل صاف اور واضح ہے۔ جو چیزیں قرآن حدیث میں واضح طور پہ بیان فرما دی گئی ہیں اس میں کوئی غبار نہیں، کوئی جھول نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، اس میں دونوں طرح کی باتیں، دونوں طرح کے آپ کی نیت اور مقصد کی وجہ سے، آپ کے بیان کرنے کے انداز کی وجہ سے، آپ جو پروسیس اس معاملے کے بتائیں مفتی کو، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جواز کی بات مل جائے۔ جیسے آج کل ملٹی لیول مارکیٹنگ ہوتی ہے اور جس میں ممبر سازی ہوتی ہے، اس کی بھی جو شکلیں مختلف آ رہی ہیں، اور لوگ مفتی کے سامنے جا کر آدھی باتیں بیان کرتے ہیں، آدھی باتیں چھپا دیتے ہیں، تو جیسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اگر ایک مفتی کو اس کی پرسنل معلومات ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور ایک غلط فتویٰ عام ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کر آپس میں فیصلے کرانا چاہتے ہیں، ایک شخص کچھ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کچھ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص کی زبان بہت تیز ہوتی ہے، لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ مِنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اپنی بات کو ثابت کرنے کی صلاحیت بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات ثابت کر دیتا ہے، گواہ پیش کر دیتا ہے، قسمیں کھا لیتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے تو میں اس کے لیے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں، میں اس کو جو بات بتا رہا ہوں اس کے بیان کے مطابق بتا رہا ہوں، اور اگر اسے معلوم ہے کہ میں اس میں کچھ چھپا رہا ہوں، کچھ غلطی کر رہا ہوں، تو میں اس کے لیے گویا کہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا صحیح بات بیان کر رہا ہے، اس کے مطابق میں اس کو بتا رہا ہوں۔
इसी के साथ साथ ख्वातीन की भी जिम्मेदारी है, हम मुस्लिम बहनों की भी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियाँ कभी एक बड़ी बहन की शक्ल में होती है, कभी माँ की शक्ल में होती है, कभी बेटी की शक्ल में होती है, कभी दादी और नानी की शक्ल में होती है। मुख्तलिफ ख़ानदान में उनकी हैसियतें होती और उन हैसियतों के एतबार से उनकी ज़िम्मेदारी होती, उनको एक नमूना बनना होता है अपने से, जो छोटी बहनें हैं उनके लिए, जो छोटी लड़कियां हैं उनके लिए, जो बच्चियां हैं उनके लिए, उनको नमूना बनना ज़रूरी हो। उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, जैसे कि फरमाया गया मर्दों के लिए, उनकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि वह इल्म हासिल करें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपना मॉडल बनाएं, अपना नमूना बनाएं, हज़रत फ़ातिमा को अपना नमूना बनाएं, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपना नमूना बनाएं। हज़रत खदीजा ने तिजारत भी की और तिजारत उस इल्म और मालूमात की सतह के मुताबिक की कि जिसमें किसी किस्म की अमानतदारी से, किसी किस्म की दूरी या कोई खयानत या कोई गलत काम, हालांकि एक बड़ा हिस्सा उनका इस्लाम से पहले भी तिजारत और बिजनेस में गुजरा और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, लेकिन उनकी जो अखलाकी खूबियाँ थी, जो बेसिक वैल्यूज़ इस्लाम ने दिए हैं, जो अखलाकी कदरें दी हैं, वो उनकी ज़िंदगी में शुरू से दाखिल। और इसीलिए जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने आकर वाकया वही का बयान किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया पेश आया और किसी ने मुझे दबोच कर ये कहा कि पढ़ो, तो फौरन हज़रत खदीजा ने कहा कल्ला ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने पहली मरतबा हौसला दिया, उनके दिल को बांधा और उनकी खिदमत की, पहला जुमला जो उनका था यही था, हरगिज़ नहीं, आप परेशान हैं कि क्या हुआ मेरे साथ और कौन आया और किसने कहा पढ़ो, लेकिन ला युख्ज़ीक अल्लाहु अबदन, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं कर सकता, आपको कभी जलील नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर वो खूबियां हैं जो कि इंसान के अंदर अगर ऐसी खूबियां पैदा हो जाएं, ऐसे कमालात पैदा हो जाएं, तो वो इंसान कभी ज़ाया नहीं हो सकता, आपके साथ कुछ अच्छा ही होने वाला हो। क्या फरमाया हज़रत खदीजा ने उस वक्त, ज़ाहिर है ना उस वक्त रोज़ा था, ना नमाज थी, ना सदक़े की कोई बाज़ाब्ता तालीम थी, ना हज के कोई इस्लामी आदाब थे, ज़ाहिर इस्लाम अभी आ रहा था। उन्होंने फरमाया इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप हक़ के मामले में लोगों का साथ देते हैं, आप मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, मुसाफिरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, जो अखलाकी खूबियाँ होनी चाहिए वो उन्होंने बयान। इस्लाम में सबसे पहली ताजिर भी खातून, इस्लाम लाने में सबसे मुकद्दम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली हज़रत अली बच्चों में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ों में, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा भी बड़े थे, उनको ग़ुलामों में शुमार करते हैं, लेकिन आप देखें कि हज़रत खदीजा का कितना बड़ा किरदार है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने, और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने दिन रहीं, और कभी ये नहीं देखा गया 8-9 साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बाद कि कभी भी उन्होंने आपका साथ छोड़ा हो। इस्लाम की दावत और उसके मिशन में, उसकी तबलीग में हमेशा आपके साथ साथ रही और इस किरदार को बखूबी निभाया। उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब आपके निकाह में आई, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। 18-20 साल की उम्र सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात तक उनको मिली, और वो भी आपके निकाह में बहुत बड़ा अरसा नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद एक एक बात, शरीयत का एक एक हुक्म इतनी वजाहत से और तफसील के साथ हज़रत आयशा ने सीखा कि बहुत से मर्दों के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि उन बातों को उतनी अच्छी तरह समझाएं जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा समझाया करती थी और बताया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने 2,500 तकरीबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की, बहुत सी हदीसों का मफहूम बयान किया, उनको बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तकरीबन 47-48 साल तक हयात रहीं बेवगी की हालत में, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जबकि उस वक्त उनके शौहर ज़िंदा नहीं रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे, ये पूरी ज़िंदगी उन्होंने 45-46-47 साल की इस्लाम की तबलीग में, उसकी दावत में, लोगों की रहनुमाई में और लोगों को खैर और बेहतरी का रास्ता दिखाने में गुजारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा जितने भी ज़रूरी काम थे, इल्म का सदक़ा देने में हज़रत आयशा सबसे आगे रहती थी। आज ये समझा जाता है कि सदक़ा देना मर्दों का काम है, बहुत सी ख़वातीन ये समझ, ज़कात भी ज़ाहिर है कि बाहर रहते हैं तो मर्द ही निकालेंगे, لیکن ہمیں جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جیسے کہ سورہ احزاب میں جو 10 صفات بیان کی گئیں, مردوں کی بھی بیان کی گئیں عورتوں کی بھی بیان کی, اور ان 10 صفات میں سب سے پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات, اسلام لانے والے مرد اسلام لانے والی عورتیں, کہ جو اللہ کے دین کو ہی سب کچھ سمجھنے والے ہیں اور اس پر یقین کرنے والے, والمؤمنین والمؤمنات, اور پھر یقین بھی رکھنے والے مرد اور عورتیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام مسلمان ہے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن سے مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی تھی, بعد میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت ام رومان, آج جو نئی خواتین یا مرد اسلام قبول کرتے ہیں ان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے, ہم خاندانی مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا. تو وہ جذبہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ہمیں اسلام بھی ہو اور اس کے ساتھ ایمان بھی ہو, دل کا یہ یقین بھی ہو کہ جتنے بھی احکام شریعت نے ہم عورتوں کے سلسلے میں اور نوجوان عورتوں کے سلسلے میں خاص طور پر دیے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں, اور اس کے خلاف جو باتیں بھی کہی جاتی اور جس قسم کے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں اسلام پر وہ سب الزامات غلط ہیں. ہمیں پورا یقین ہے اسلامی شریعت پر, اس کے احکام پر, شریعت کی ایک ایک بات کو جو خواتین کے سلسلے میں شریعت نے دی ہے, اور کبھی کبھی اس طرف آواز اٹھتی ہے, کبھی پردے کے سلسلے میں, کبھی طلاق کے سلسلے میں, کبھی وراثت کے حصے کے سلسلے میں. یعنی عورتوں کو جو فیمنزم کی تحریک تھی, تحریک نسواں, اس نے یہ اپنا مشن بنایا اور اپنا کام بنایا اور عورتوں کو اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار کیا. اور چونکہ سب سے بڑا مقام اسلام نے خواتین کو دیا تھا, وہ وراثت میں تقسیم کر دی جاتی تھی, ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا, اور ایسے غلیظ قسم کی حرکتیں یونانی تہذیب میں بھی تھیں, دوسری جگہ بھی تھیں, اسلام نے ان کو ایک بلند مقام دیا. یہ چیزیں دشمنوں سے دیکھی نہیں جاتی, انہوں ہمیشہ شک و شبے کے کانٹے مسلمان عورتوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی, ان کو ڈیمولائز کیا, اندر سے ان کو کمزور کیا, اور ان کو دکھایا کہ تمہاری ترقی اس میں ہے کہ تم مردوں کے ساتھ رہو, شانے سے شانے ملاؤ, ان کی مجلسوں میں رہو, وہ کام کرو جو وہ کرتے ہیں, تم کیوں پیچھے رہ سکتی ہو, تم پیچھے نہیں ہو اس زندگی میں اور اس معاشرے میں. لیکن اسلام نے بتایا کہ عورتیں اس وقت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جب وہ چراغ خانہ بنے, وہ گھر کا چراغ بنے اور تربیت کریں بال بچوں کی, اور اس کے ساتھ پورے معاشرے اور سوسائٹی کی خواتین کے اندر, اور پھر ان کا فیض مردوں تک پہنچتا ہے. حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ, میرے پاس تو بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں تو امید کر رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, واللہ اعلم بما وضعت, اللہ جانتا ہے کہ تمہارے گھر کیا پیدا ہوا ہے. وليس الذكر كالأنثى, مرد اس عورت کی طرح نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ عورت اگر اپنی اہمیت کو سمجھ لے تو پھر وہ مقام حاصل کرتی, وہ بلندی حاصل, پھر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, نبی پیدا ہوئے. عورتوں کا اپنا ایک مقام ہے, ان کو چراغ خانہ بنایا گیا, شمع محفل نہیں بنایا گیا کہ وہ محفلوں کی شمع بنے, محفلوں میں جا کر رونق بنے, وہ اسٹیج کی زینت بنے. اور ہمیشہ یہ سمجھیں باحجاب طریقے سے حدود کے ساتھ ان کو یہ اجازت دی گئی, لیکن کبھی بھی اس تہذیب کے دائرے میں رہ کر یہ نہیں کہ کسی تہذیب سے متاثر ہو کر یہ ہمیشہ سمجھ لینا کہ ہماری ترقی اسی میں. چنانچہ دنیا کے جو بڑے بڑے تھنکرز تھے, میخائل گورباچوف جو آخری سوویت یونین کے صدر تھے, انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے عورتوں کو گھر سے بغیر کسی شرط کے باہر نکال کر اور مردوں کے ساتھ ان کو چھوڑ کر بہت بڑی بھول کی تھی, اور آج جو اس بھول کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو ہمیں حدود و شروط دی ہیں اور جو قیدیں دیں, ان کے ساتھ ہمیں تعلیم کی اجازت دی, ان کے ساتھ ہمیں اجازت دی ہے باہر کام کرنے کی بھی اجازت دی. چنانچہ ہم حضرت موسیٰ کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے پانی پلایا, حضرت شعیب کی دونوں بیٹیاں انتظار کر رہی تھیں اور ان کی مدد کی, تو ان کو ایک طرح سے ایک سوال تھا کہ آخر ان کو عورتوں کو باہر نکلنے کی کیوں ضرورت پڑتی. انہوں نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارے والد جو ہیں بڑے بوڑھے ہیں, ظاہر ہے کہ گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں ہے, اس لیے ان کو ضرورت پڑے نکلنے کی. ضرورت پڑے تو عدت میں بھی عورت ہو تو, اور کمانے کی ضرورت ہو تو وہ گھر سے نکل سکتی. اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو جکڑ دے بالکل, لیکن اصل ذمہ داری کمانے کی، اصل ذمہ داری مال خرچ کرنے کی، نفقہ اٹھانے کی مردوں پر رکھی گئی ہے، اور یہ ذمہ داریاں جب مرد صحیح طور پر نہیں اٹھاتے اور اس عفت اور پاک دامنی اور عورتوں کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھتے، تو پھر ذہنوں میں ایمان اور یقین کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا والمؤمنین والمؤمنات، یقین بھی اسی درجے کا ہو کہ اسلام کا جو کچھ حکم ہے وہی سب سے بہتر اور وہی سب سے بہترین چیز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں۔ والقانتین والقانتات، پھر اطاعت کرنے والے بھی ہو۔ ہم مانتے ہیں ایک اصول کے طور پر، ایک نظریے کے طور پر اور ایک تھیوری کے طور پر اسلام کو ماننے کو تیار ہے، لیکن عمل میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لباس اسلامی حدود و قیود سے آزاد ہیں، ہمارے رہن سہن اس سے آزاد ہیں، ہماری پسند اس سے آزاد ہے، ہماری شادی بیاہ اس سے آزاد ہے، ہمارے گھریلو جو فنکشن سے اس سے آزاد ہے، یعنی ہمارے جو مظاہر سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں وہ بظاہر نہیں لگتے کہ والقانتین والقانتات، جو جھکنے والے اللہ کے سامنے، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورت، والصادقین والصادقات، پھر سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت، بات میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، والصابرین والصابرات، یہ بڑی اہم صفت ہے کہ اس راستے میں پھر دشواریاں آئیں گی، کبھی آپ کو ڈرایا جائے گا، کبھی دھمکایا جائے گا، کبھی آپ کو کسی لالچ میں مبتلا کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ صحیح معنی میں یہ بات صحیح کی جا رہی ہے، اور صبر نہیں کر سکیں۔ فرمائیں گے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، اس پر جم جانے والے، والخاشعین والخاشعات، اور پھر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جھکنے والے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اس کے بعد فرمائیں گے روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے کان کی حفاظت ہو، اپنی زبان کی حفاظت ہو، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے، غلط چیزیں ہم نہ سنیں، غلط چیزوں کو دیکھنے کے عادی نہ ہوں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جب افغانستان میں پشاور گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جہاد پر تھے، تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کی نگاہ کمزور ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نگاہ تو سب کی ٹھیک ہے، نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں کی نگاہ کمزور ہے۔ آپ نے کیسے ایسا محسوس کیا؟ ہو سکتا ہے بعض ساتھیوں کی ہو، لیکن ہم لوگوں کی نگاہ بہت اچھی ہے، دیکھیں سامنے جو چیز ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ پشاور میں حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور یہاں پر خواتین، ہماری خواتین جو ہیں، بے پردہ بھی ہیں، آپ کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھتا، سب لوگ نگاہ جھکا کر چلتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگوں کی نظر خراب ہے، نگاہ خراب۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا، ہمارے قرآن کا حکم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے بہترین ہے، ان کے دل کی اصلاح، ان کے نفس کی اصلاح، اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرنے والی چیز۔ پھر فرمایا گیا، پھر انہوں نے کہا کہ اور یہ ہمارے شیخ اور ہمارے استاذ کی تربیت کا اثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر کی جو اسپرٹ اور طاقت اسی وقت تک رہ سکتی ہے کہ جب تمہاری نگاہیں محفوظ ہوں، اور تمہاری زندگی کے اندر حیا ہو، اخلاق ہو، تمہاری زندگی کے اندر عفت ہو، پاک دامنی ہو، تمہارا دامن داغدار نہ ہو، کہیں سے تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، تمہاری جوانی بالکل بے داغ ہو۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت، اس دور میں جب میڈیا بالکل آزاد ہے اور انسان کی خلوتیں اور تنہائیاں بالکل برباد ہو چکی ہیں، گناہوں سے آباد ہو چکی ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ان نوجوانوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ایسا شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں بھر پڑے، وہ اللہ کے سامنے رونے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، توبوا الى اللہ جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون، اے ایمان والے سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر زندگی عطا فرمائے، جس میں حیا ہو، جس میں پاک دامنی ہو، جس کے اندر شرم ہو، جس میں بڑوں کا لحاظ ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، خشیت ہو، اللہ کے قرب کا احساس ہو. اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد.